الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى ولله المثل الأعلى، اور اللہ کے لیے تو بڑا اعلیٰ درجہ کے صفات ثابت ہیں. ہر طرح کی بڑائی اور عظمت جو ہے وہ اللہ کریم کا خاصہ ہے. انسان کے پاس بڑے سے بڑے درجات آ جائیں، بڑے سے بڑا عہدہ آ جائے، بڑے سے بڑا مرتبہ آ جائے، دولت آ جائے، صحت ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو در حقیقت وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. لہذا بندے کو اترانا یا فخر نہیں کرنا چاہیے. قولو تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيها شفاء للناس، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کبھی ظاہری حقیر شے میں بھی کوئی عزیز شے رکھ دیتا ہے، اس لیے صورت پر نظر نہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بہت سے میلے کچیلے ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ ایک حقیر سی مکھی ہے، وہ مختلف پھولوں سے رس لیتی ہے اور اس کے پیٹ میں سے اللہ کریم شہد نکالتے ہیں جو لذیذ بھی ہوتا ہے، مختلف خوبصورت رنگوں میں ہوتا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفا بھی موجود ہے. تو بظاہر ایک حقیر سی مکھی ہے، پھر اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے، تو بظاہر بہت ایک گھٹیا سی چیز ہے، لیکن اللہ کریم نے اس میں شفا رکھ دی ہے، لذت رکھ دی ہے، خوبصورتی رکھ دی ہے. تو اس طرح سے بعض لوگ اہل اللہ میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مادی طور پر غریب ہوتے ہیں، اچھا لباس نہیں پہن سکتے یا اچھی شان و شوکت سے نہیں رہ سکتے، مگر ان میں برکات اور فیوضات اللہ نے رکھ دی ہوتی ہیں. لہذا اہل اللہ کسی صورت میں بھی ہوں، ان کا احترام اور لحاظ ضروری ہے. قوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالی کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اس میں دلالت ہے کہ ذات و صفات میں رائے اور ذوق سے کلام نہ کرنا چاہیے، اس سے اسماء الہیہ کا توفیقی ہونا بھی ظاہراً معلوم ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور صفاتی نام ہیں ان میں وہی کچھ کلام کرنا چاہیے جو بزرگوں سلف صالحین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف صالحین سے منقول ہے. اپنی طرف سے اس میں کوئی بات نہ گھڑنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ جاننے والے ہیں. حضور نے جو فرمایا وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے فرمایا، اور ہم عام آدمی کچھ نہیں جانتا، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی رائے یا اپنے ذوق سے اس میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. قولو تعالی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالی اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہ اخلاقیات کے لیے اعلی اصول اللہ نے ارشاد فرمائے. قوله تعالی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے باب میں صریح ہے، فرمایا یہ بڑی صاف اور صریح دلیل ہے اس بات پر کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے. مثلاً بعض اوقات کسی کو ناجائز پیسہ مل رہا ہے اور دنیاوی اعتبار سے تو اسے کروڑوں روپے مل رہے ہیں، لیکن وہ ناجائز رقم لینے سے اس کی آخرت تباہ ہونے کا خطرہ ہے، تو آخرت کو بچائے، کیونکہ دنیا نے بہرحال تباہ ہو جانا ہے، اس کے پاس رہنا نہیں ہے، اس لیے آخرت کا لحاظ رکھا جائے. قوله تعالی فلنغیینہ حیاتن طیبہ، تو ہم اس شخص کو بالطف زندگی دیں گے. روح البیان میں بعض کا قول نقل کیا کہ حیات طیبہ وہ ہے جو محبوب کے ساتھ ہو، اور یہ اولیاء کو دنیا میں میسر ہوتا ہے. فرماتے ہیں حیات طیبہ، بالطف پرلطف زندگی، پاکیزہ زندگی، مزیدار زندگی. تو فرماتے ہیں مزیدار زندگی وہ ہوتی ہے جو کسی کو محبوب کے ساتھ نصیب ہوتی ہے. تو محبوب اللہ کریم ہے، لہذا حیات طیبہ کا اطلاق اولیاء اللہ پہ ہوتا ہے جنہیں معیت باری نصیب ہوتی ہے. قوله تعالی انہو لیس لہو سلطان الذین آمنوا، یقیناً اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کا مومن پر ذرا بھی زور نہیں چلتا، یعنی جب مومن اس پر غالب ہو جاتا ہے، اور یہ امر مشاہدہ ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم جو غلطی بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان نے مجھ سے کرایا ہے. تو اگر شیطان کا ہم پر زور چلتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ایمان میں کہیں کوئی کمی ہے، کیونکہ کسی کا عقیدہ درست، ایمان کامل ہو تو اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اس سے شیطان کچھ نہیں کروا سکتا. قوله تعالی ولکن من شرح بالکفر صدرن، لیکن ہاں جو جی کھول کر کفر کرے، چونکہ وسطہ میں یہ پیش صدر نہیں ہوتا نہ اختیار ہوتا ہے، بلکہ اس کی بے اختیاری، اقرار کی بے اختیاری ہے، اس لیے کہ مطلق ضم نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو وساوس آتے ہیں، یہ چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وسوسے کا آنا، ایک ہوتا ہے وسوسے کا لانا از خود. یہ دو مختلف باتیں. وسوسے کا آنا غیر اختیاری ہوتا ہے کہ کوئی شیطان وسوسہ القا کرتا ہے تو مومن اسے رد کرتا ہے، اس پر مزید سوچ بچار شروع نہیں کر دیتا کہ بلکہ سرے سے اسے رد کر دیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، تو وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ گناہ نہیں ہے چونکہ یہ غیر اختیاری ہے. تو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ وسوسہ آنا اور اس کا رد کرنے والے کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. وسوسہ لانا بری بات ہے کہ از خود اوٹ پٹام سوچنا شروع کر دے تو پھر اس پہ سوچتے ہی چلا جائے گا. قوله تعالی ذالک بأن مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے دنیا زندگی کو آخرت کے معاملہ میں عزیز رکھا. جب دنیا کے مضموم ہونے میں صریح ہے، اس میں وہ بھی ہے کہ جب وہ مضموم ہے جس میں دنیا کا اثر ہو آخرت پر، نہ کہ حب طبی اس پر ملامت نہیں. اس میں فرمایا مذمت کی گئی ہے ان دنیاوی نعمتوں کی جو ناجائز طریقے سے حاصل کی جائے، کہ اس نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو حاصل کیا. طبعی طور پر حصول دنیا چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، ضروریات کے لیے دنیا حاصل کرنا، محنت کرنا، تجارت کرنا، سرمایہ کمانا، یہ منع نہیں ہے، جائز طریقے سے ہو. اور جب جائز طریقہ چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے آخرت چھوڑ دی، صرف دنیا کے لالچ میں لگا ہوا ہے، اس پر وعید ہے، یہ غلط بات ہے. قوله تعالی فکفرت بانعم اللہ، سو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی. اسی کے قریب بلا میں بہت سے مدعیان زہد مبتلا ہیں کہ حق تعالی کی نعمتوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے کو لذات کا تارک سمجھتے ہیں اور تارک کے ذات ہو جاتے ہیں. حق تعالی کا یہ ارشاد نہیں، دیکھیے ما بکم من نعمت فمن اللہ فکلوا مما رزقکم اللہ. فرماتے ہیں صوفیوں میں یہ، صوفیوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھانا یا اچھا پہننا یہ نیکی اور زہد اور تقویٰ کے خلاف ہے. فرمایا یہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری ہے، اگر اس نے جائز وسائل سے آپ کو دی ہیں تو ضرور استعمال کریں. یہ نیکی نہیں ہے کہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر چل پڑے. یا بڑی عجیب بات ہے، میرے پاس ایک ساتھی آئے، اچھے نیک آدمی تھے، ہمارے یہاں بچھال کالج میں پرنسپل تھے. اب وہ صبح بچھال سے نکلے تو زور کے وقت میرے پاس پہنچے، پیدل چلتے چلتے منارے پہنچے، زور قریب تھی یا زور سے پہلے مجھے یاد نہیں، بہت عرصے کی بات ہے. بہرحال کافی وقت لگا ان کا، اور پھر انہوں نے پیدل واپس جانا تھا. تو تبلیغی جماعت کے احباب میں سے تھے تو مجھے تبلیغ کرنے آئے تھے، میں نے ان کی بڑی عزت کی، چائے پلائی. تو میں نے دوسرا پیالہ دیا تو کہنے لگے میں تو ایک ہی پیالی پیتا ہوں. میں نے کہا حضرت گھر سے ایک ہی پیتے ہوں گے، ہمارے یہاں سے دو پی لیجئے، اس میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، حلال مال ہے، محنت سے کماتے ہیں. تو جو انہوں نے کہنا تھا کہہ چکے، تو میں نے کہا آپ کچھ میری بھی سنیں گے یا جی آپ بھی فرمائیے. میں نے کہا مجھے دو باتیں اچھی نہیں لگی، ایک تو آپ سرکاری ملازم ہیں، 35-40 ہزار مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ نے اپنا کالج ٹائم چھوڑا جس کی تنخواہ آپ وصول کریں گے اور یہاں تک آئے. دوسرے اس زمانے میں وہاں سے 8 آنے کرایہ لگتا تھا، آج کل تو 20 روپے ہے. دوسرے آپ نے 1 روپیہ آنے جانے کا بچایا اور 1 دن ضائع کر دیا. یعنی آپ اس میں رہے کہ میں پیدل جاؤں گا تو ہر قدم کا ثواب ہوگا، تو اللہ پاک کے ساتھ آپ حساب نہ کریں. اگر اس نے حساب شروع کر دیا تو کام بڑا الٹا ہو جائے گا. بخاری شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ جب بالغ ہوا، عاقل ہوا، تو اس نے دنیا چھوڑ دی اور سمندر میں چھوٹا سا ٹاپو تھا، جزیرہ تھا کوئی، اس پر چلا گیا. وہاں اس نے 400 سال گزارے، اللہ نے اسے اتنی زندگی دی تھی، اور قدرت نے ایسا نظام کر دیا کہ وہ اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا. میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور اس پر مختلف پھل اگا دیے، ایسے عجیب و غریب درخت اگا دیے کہ ایک سے پھل ختم ہوتا دوسرے پر شروع ہو جاتا، سارے سال اسے کھانے کو پھل بھی ملتے رہتے اور پینے کو ٹھنڈا پانی بھی. تو 400 سال وہ عبادت کرتا رہا، سوائے عبادت کے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بندہ وہاں گیا، نہ وہ کسی سے ملا، نہ کسی کو دیکھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ جب اس کی موت آئی تو اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس سے پوچھ لو کس حال میں دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے. تو اس نے عرض کی بارے الہ میں جب سجدے میں جاؤں میری زبان پر سبحان ربی الاعلی ہو، ہاتھ پاؤں گھٹنے ماتھا پیشانی زمین پر ہو اور میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں تو فرشتہ روح قبض کر لے اور میدان حشر میں میں اسی طرح اٹھوں. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، سجدے میں اس کی روح قبض ہو گئی. اور حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ میں اب بھی آسمان سے اترتا ہوں یا اوپر جاتا ہوں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں وہ مدتیں گزرنے کے بعد اسی طرح سجدہ ریز ہے، نہ خاک نے اسے دفن کیا ہے، نہ بارش نے اس پر اثر کیا ہے، نہ دھوپ اور گرمی نے، بلکہ اس کا وجود سلامت ہے اور سجدے میں اسی طرح اس جزیرے پہ ہے. پھر حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بارے عجیب بات آپ کو عرض کروں؟ فرمایا ضرور بتاؤ. فرمایا کہ جب میدان حشر ہوگا اور یہ شخص پیش ہوگا تو ارشاد ہوگا، اذهبوا بعبدي الى جنتي برحمتي، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. اس پر وہ عرض کرے گا کہ بارِ الٰہ تیری رحمت کا تو انکار نہیں، لیکن میری مزدوری بھی کچھ ہوگی، آخر میں نے بھی، آپ نے مجھے 400 سال سے زیادہ عمر دی، میں نے ساری عمر صرف آپ کا نام لینے میں اور سجدے کرنے میں گزار دی، تو کچھ تو اس کا بھی معاوضہ ہوگا، یا صرف رحمت کے سارے جنت میں جانا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ میری نعمتوں کے مقابلے میں اس کی عبادت کو تولو. تو ایک آنکھ جو اس نے 400 سال نگاہ استعمال کی تھی، اس کا وزن ایک پلڑے میں اور 400 سالہ سجدوں کا وزن اور ذکر کا وزن دوسرے پلڑے میں ہوگا، تو وہ کم پڑ جائے گا. تو ارشاد ہوگا، اذهبوا بعبدي الى ناري بعدلي، میرے عدل اور انصاف کے تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو جب تک ساری نعمتوں کا معاوضہ پورا نہیں ہوتا. اس وقت وہ پکارے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر. تو ارشاد ہوگا کہ اگر غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے میری نعمتوں کے مقابلے میں، تو اسے جنت میں بھیج دو. تو یعنی بندہ حساب کر کے اس بارگاہ میں جیت نہیں سکتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. نابود سے بود کیا، نیست سے ہست کیا، پھر تمہیں کتنی خوبیاں، کتنی خصوصیات، کتنی سہولتیں، کتنی نعمتیں عطا کی. تو انسان عبادات کی اجرت اتنی وصول کر چکا ہے کہ ساری زندگی صرف عبادت ہی کرتا رہے تو کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس لیے پیدل چل پڑنا وقت کی ناقدری ہے. اور میں نے دیکھا ہے اکثر تبلیغی آباب کو، بیچارے خلوص سے چلتے ہیں، اچھا سمجھ کر چلتے ہیں، گھر سے وقت لے کے آتے ہیں، کام چھوڑ کے آتے ہیں، اچھا کام ہے، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن یہ ان بزرگوں کو جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اس گاؤں سے اس گاؤں جانے کے لیے اگر وہ سواری لے لیں تو وہ وقت جو راستے میں خرچ ہونا ہے وہ وقت بچ جائے گا، وہاں جا کر اپنا تبلیغ کا کام کر لیں. تو بجائے اس کے کہ وہ قدموں کا حساب اللہ کے ذمے کرتے رہیں، اگر اللہ نے اپنی نعمتوں کا حساب کا دفتر کھول دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بے پناہ ہیں، ان کی قدر کی جانی چاہیے. یہ دو چیزیں ہمارے ہاں بڑی عام ہیں، ایک محتاج ہوتے ہوئے، ضرورت مند ہوتے ہوئے رخصت پر عمل نہیں کریں گے، بیمار ہیں تیمم نہیں کریں گے. اچھا ایسے بیمار ہیں، اس رمضان میں بھی ہیں، وہ راشا ہو گیا بدن کو، دل گھٹ جاتا ہے، تکلیف ہو جائے، ہسپتال نہیں، میں روزہ رکھوں گا. جب اللہ نے تمہاری عمر یہ ہے کہ تم پیر فرتوت ہو، پیر فرتوت کیسے؟ ایسا بوڑھا جس کے واپس طاقتور ہونے کی امید نہ رہے. تو پیر فرتوت پر تو اللہ نے کفارہ کا حکم دیا ہے کہ جیسا کھانا خود کھاتے ہو دو وقت کے کھانے کا اندازہ کر کے، یا کھانا کسی غریب کو دو وقت کھلا دو یا اتنے پیسے دے دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. تو پھر تم ضد سے روزہ رکھ کے پھر شام کو ہسپتال پہنچے ہو گے یا عصر کے وقت توڑنا پڑے گا, تو یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ تو گستاخی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے اجازت دی اور تو اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے. اسی طرح بعض کو تکلیف ہو جاتی ہے, اب چار بندوں نے اٹھایا لے گئے باتھ روم میں, پھر کوئی ہاتھ دھو رہا ہے کوئی پاؤں دھو رہا ہے, میں نے تیمم نہیں کرنا وضو کروں گا. بھئی یہ کون سی ضد ہے؟ اللہ نے تیمم کی اجازت دی ہے, اگر تم وضو نہیں کر سکتے تیمم, تو اللہ کی رخصتوں پر بھی عمل کرنا اتنا ہی ثواب ہے جتنا عزیمت پر عمل کرنا ہے. وہ بھی اللہ کا حکم ہے, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اسی طرح اگر غربت ہے, افلاس ہے, سادے کپڑے ہیں, سستے ہیں, تو انہیں دھو تو سکتا ہے, مرمت تو کر سکتا ہے, صاف ستھرے تو رکھ سکتا ہے. یہی حال بعض لوگوں نے حلیے کا بنا رکھا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, لباس میلا کچیلا تھا اور داڑھی کہیں بے پناہ بڑی ادھر تک آنکھوں میں گھسی ہوئی, کانوں پہ چڑھی ہوئی اور پھیلی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی, تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ تمہیں اچھا لباس پہن سکو؟ یا رسول اللہ, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. فرمایا تو پھر یہ حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور کیا تم یہ داڑھی جو ہے اسے ٹھیک نہیں کر سکتے اور اسے دھو کر تیل لگا کر سنوار نہیں سکتے اور اس کی کوئی حد قید نہیں بنا سکتے؟ ابھی جاؤ اور اس داڑھی کو بھی ٹھیک کر کے آؤ اور لباس بھی بدل. تو یہ نیکی نہیں ہے کہ اللہ کریم کے ساتھ بھی مکر کیے جائیں, نیکی یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر, فکفرت بعنوم اللہ, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ بات بھی معیوب ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ادھار لے کر قرض لے کر اخراجات کرے اور لباس پہنے اور شوشا بنائے, یہ بھی زیادتی ہے, اس کی بھی اجازت, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق ضرور رہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, جن چیزوں کے بارے میں تمہارا زبانی جھوٹا دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس میں معلوم ہوا کہ طریقت کے احکام شریعت کے مبائن نہیں کہ یہاں کا حلال و حرام وہاں کے بالعکس ہیں. فرماتے ہیں ارشاد باری ہے کہ خام خواہ جھوٹ بول کر حلال حرام, یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو حرام نہ کرو, جن کو اللہ نے حرام کیا ان کو حلال نہ کہو. فرماتے ہیں یہ جو صوفی کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے, یہ کوئی بات نہیں. طریقت شریعت پر خلوص سے عمل کرنے کا نام ہے, حلال و حرام وہی ہے جو ظاہری شریعت میں ہے, صوفی کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے. قوله تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين, اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں اور آخرت میں اچھے لوگوں میں. اس میں دلالت ہے کہ دنیا میں نعمتوں کا مل جانا مقام اقبی کا منقص نہیں ہے. الفاظ نے جو کہا ہے کہ مشہور ولی کا مقام غیر مشہور سے کم ہے, مراد اس سے وہ ہے کہ جس میں شہرت کی آفات پیدا کی گئی ہیں. کہ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی آسانیاں, عزت, شہرت, آرام دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. تو فرماتے ہیں دنیا کی نعمتوں کا حلال اور جائز طریقے سے ملنا یہ منازل سلوک کے منافی نہیں ہے اور نہ اخروی مقامات کے منافی ہے, یہ اللہ کا انعام ہے. ایک قول ہے صوفیاء کا کہ جو صوفی یا اولیاء اللہ مشہور ہو جاتے ہیں ان کا مرتبہ ان سے کم ہے جو مشہور نہیں ہوتے اور غیر معروف زندگی گزار دیتے ہیں. تو فرمایا یہ اخروی اجر کے اعتبار سے نہیں کہا گیا, بلکہ یہ اس لیے کہا گیا کہ جو مشہور ہو جاتے ہیں ان کے منازل کم نہیں ہوتے، ان پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، مقابلے میں زیادہ منکرین اور معاندین پیدا ہو جاتے ہیں اور ان پر تکلیفیں زیادہ آتی ہیں بنسبت ان کے کہ جو مشہور نہیں ہوتے، ان پر کم تنقید ہوتی ہے، کم لوگ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قوله تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ الی قولی ان ربک و اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نتیجتوں سے بلائیے، الی قولی تعالی آپ کا رب خوب جانتا ہے اس وقت جو اس کے راستے سے گم ہوا۔ اس میں اہل اللہ کے طریقے دعوت کی تفصیل ہے کہ تبلیغ بسد اصرار کی ضرورت نہیں، اور یہی مذاق اہل طریق کا ہے۔ فرمایا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ تبلیغ کے لیے کسی کو چمٹ نہیں جانا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، اگلے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اللہ و اللہ کے رسول کی بات احسن اور اچھے طریقے سے پہنچا دینی چاہیے اور بات ختم ہو گئی، آگے اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، جسے ہدایت نصیب ہوگی وہ اسے ہدایت دے گا، اس کے نصیب میں نہیں ہے اس کے نصیب میں نہیں۔ قوله تعالی ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین، اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں اچھی بات ہے۔ صبر کا خصال اہل اللہ سے ہونا ظاہر ہے کہ فرمایا اہل اللہ میں صبر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں برداشت کر جاتے ہیں۔ قوله تعالی واصبر وما صبرك الا بالله، آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے، صبر کے بہت سے مرادتے ہیں، صبر للہ، صبر فی اللہ، صبر ماللہ، صبر ان اللہ، صبر باللہ، ان سب کی حقیقت اصل رسالہ عربی یہ صبر باللہ سب سے اکمل ہے، اس لیے وسلم کے لیے ثابت کیا گیا۔ وما صبرک الا باللہ، تو فرمایا صبر کے سب سے بہت سے درجے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے صبر باللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا، اس لیے صبر کرنا کہ خیر ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اگر یہ نقصان ہو گیا یا یہ لوگ مخالف ہو گئے یا یہ تکلیف آ گئی کوئی حرج نہیں۔ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجہ، اس لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا گیا قرآن کریم میں۔ سورہ نحل تمام ہوئی، سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، پندرہواں پارہ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ذات ہے جس نے اپنے بندہ کو یہاں آپ کی صفت میں عبد فرمایا کہ عبودیت اشرف اوصاف سے، یعنی اس میں صد باب آپ کے حق میں کوئی غلو نہ کر پائے، جیسا کہ نصارہ نے اپنے نبی کو شان میں کیا، اصل میں نہیں اس کے ذل اور خضوع ہے، اور یہ بات معرفت کاملہ کی ہوتی ہے، تو اس سے آپ کے کمال معرفت پر بھی دار ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں کو سفر کرایا۔ تو فرمایا یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، دراصل عبدیت ہی بندے کے لیے سب سے اعلیٰ مقام ہے، جتنے مراتب، جتنی محنت، جتنی عطا ہے، اس میں یہ ہے کہ بندے کو حقیقی عبدیت نصیب ہو جائے۔ تصوف و سلوک میں بھی بے شمار دوائر، بے شمار منازل اور بے پناہ فاصلے ہیں، لیکن سب سے آخری دائرہ جو ہے وہ دائرہ عبدیت ہے، اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عبدیت بندے کا ایک تعلق ہے بندگی کا اللہ کے ساتھ، اب اللہ کی شان کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کی عبدیت اور بندگی کی بھی کوئی حد نہیں، جتنی جس کو جو کیفیات نصیب ہوتی چلی جائیں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال دائرہ عبدیت میں ہوا ہے، میں نے صوفیاء میں سے 14 صدیوں میں کسی ولی کو وہاں تک پہنچتے میرے علم میں نہیں، کسی کتاب میں پڑھا نہ دیکھا نہ ذوقاً معلوم ہوا. تو یہ ابدیت جو ہے فرمایا، یہ معرفت کاملہ پہ دلیل ہے کہ جتنی معرفت ہوگی کسی کو اتنی ابدیت نصیب ہوگی، اور حضور کی معرفت بے مثل و بے مثال ہے، لہذا حضور کی ابدیت بھی حضور کی شان کے مطابق ہے. ایک بڑی عجیب بات ہے، اب اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، تو بعض لوگوں کی عادت ہے جی بچہ پیدا ہوا ہے قرآن سے نام رکھیں گے، تو بعض ایسے نام ہیں جن کی کوئی تک نہیں بنتی. اب یہی اسرا کسی نے بیٹی کا نام رکھا ہوا ہے، اب اسرا رات کا سفر ہے تو کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی رات کو اٹھ کے چلی جائے؟ یہ قرآن سے لیا ہے. قرآن میں تو شیطان بھی ہے، قرآن میں تو کتے کا ذکر بھی ہے، قرآن میں تو خنزیر بھی ہے، قرآن میں تو فرعون کا بھی ذکر ہے، حامان بھی ہے قرآن میں، پھر قرآن سے یہ لے لوں گی. ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام آل رکھ دیا، میں نے یہ کیوں رکھا؟ یہ قرآن سے رکھا ہے. میں نے قرآن تو کہتا ہے انا فرعون لعال فی الارض، فرعون زمین میں آل تھا، بہت متکبر تھا. تم نے اچھی قرآن سے فال نکالی کہ جو صفت فرعون کی ہے وہ بیٹے کا نام رکھ لیا. تو قرآن کریم سے نام ضرور رکھو، لیکن ذرا اتنا کر لو کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، اس کی تفسیر دیکھ لو کہ اس سے مراد کیا ہے. تو قرآن کو بچوں کے نام رکھنے کی کتاب نہیں ہے ویسے، قرآن اللہ کے احکام فرامین ہیں اور سمجھنے اور عمل کرنے کی چیز ہے. لیکن اگر کوئی برکت کے لیے قرآن سے نام لیتا ہے، جیسے عالیہ، اب آل ہی کی مؤنث ہے، بے شمار بچیوں کے نام عالیہ ہیں کہ قرآن کا نام ہے. بھائی آل تو متکبر ہوتا ہے، عالیہ تکبر کرنے والی عورت کے کون سا نام. قوله تعالی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اتنی طویل مسافت کا اتنے کثیر زمانہ میں کئی وجہ کو متحمل ہے. ایک یہ کہ مکان و زمان دونوں اپنے حال پر رہے اور سیر میں اس قدر صورت ہو، ظاہر یہی ہے. دوسری یہ کہ زمانہ نہ اپنے حال پر رہے اور طے مکان ہو، اور صوفیہ نے اور بعض فقہاء نے اس کو اولیاء اللہ کے لیے جائز کہا ہے. تیسرے یہ کہ مکان اپنے حال پر رہے اور زمانہ میں بس تو نشر ہو گیا، صوفیوں نے اولیاء کے لیے اس کو بھی جائز کہا ہے. اور اس باب میں عجیب و غریب حکایات ہیں، اس طرح نشر مکانوں سے یہ زمان بھی خارج کے ممکنہ سے ہے، صوفیہ ان کے قائل ہیں. صوفی اس کو فرماتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ بڑا طویل سفر تھا، مہینوں لگتے تھے جب لوگ سواری پہ جاتے تھے، حضور پل بھر میں وہاں پہنچ گئے، پھر وہاں سے آگے معراج شریف پر تشریف لے گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا. تو فرماتے تھے اللہ کا قادر ہے کہ زمانے کو وہیں روک دے اور بندے کو لے جائے، یا زمانے میں اتنی وسعت دے دے کہ کسی کو وہ فرق ہی محسوس ہو، جس طرح چاہے وہ کرے. تو فرمایا یہ صوفیاء کو بھی بطور کرامت نصیب ہوتا ہے، اور اہل سلوک اسے طی الارض کہتے ہیں. ایک مراقبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی راسخ ہو جائے، محنت کرے، تو اسے یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ پل بھر میں یہاں سے دور ہزاروں میل دور پہنچ سکتا ہے، وہاں سے آ سکتا ہے. اسے طی الارض کہتے ہیں، اور صوفیاء اس کے قائل بھی ہیں، اور اس کی بے شمار حکایات بھی ملتی ہیں. لیکن یاد رہے کہ بعض جو بلکہ خواص، بعض نہیں کہنا چاہیے، خواص ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ طی الارض کا کمال حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی قرب الہی کی دلیل تو نہیں ہے. یا خواص مشاہدے اور کشف کے لیے بھی محنت نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں منازل کے لیے، چونکہ منازل دلیل رضائے حق ہیں. جس طرح جنت کے لیے محنت کرنے کا حکم ہے، تو جنت اللہ تو نہیں، جنت تو غیر اللہ ہے، لیکن اللہ کی رضا کی دلیل ہے، اس لیے اصول جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا مندی کی دلیل ہے، وہ غیر اللہ کے لیے محنت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اسی طرح یہ مراقبات و مناظر جو ہیں یہ رضا باری کی دلیل ہیں، ان کے لیے محنت کرنا تو بہت اچھی بات ہے. ویسے مشقت محنت کرنا کرامات کے لیے، مشاہدات کے لیے، تو خواص کو تو یہ پسند نہیں ہوتا. تو عموماً بعض اولیاء اللہ اس میں محنت کرتے ہیں اور اس چیز کو پا بھی لیتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں ہزاروں میل دور موجود ہوتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں. ایسا ہونا ممکن ہے اور صوفیاء اس کے قائل ہیں. قوله تعالی وکفا بربک وکیلا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے. روح میں ہے کہ اس میں دلالت ہے کہ انسان موقع دلال سے بدون حفاظت حق کے خود نہیں بچ سکتا. فرماتے ہیں اللہ تیرا محافظ کافی ہے. فرماتے ہیں اس میں یہ دلالت ہے کہ گناہ سے بچانا اللہ کا کام ہے، بندہ از خود نہیں بچ سکتا، لہذا بندے کو اللہ سے بنا کے رکھنی چاہیے. ہم وقت خود کو محتاج سمجھنا چاہیے، اپنے کو بندہ سمجھنا چاہیے، حق تعالیٰ کو مالک سمجھنا چاہیے، اپنی خوبیوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. اور اگر گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کا احسان مانے کہ وہی مجھ کو بچا رہا ہے. قوله تعالی ام امنتم من یعیدکم فی تارتا اخرى، تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ اللہ تم کو دوبارہ ہی میں دوبارہ لے جائے. یا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حالت ماضی یاد دلائے. اس طریقے ماضی کے یاد کو حجاب کہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ اہل طریق کا خطاب ان لوگوں کے لیے جن کی غفلت ظاہر ہو کر مشغول وحق ہو گئے. یہاں خطاب اہل غفلت کو ہے کہ ان کی تمام غفلت دور ہو، اور دونوں خطاب میں امر مشترک مشغول بحق ہونا ہے. فرمایا بندے کو یہ یاد دلایا گیا کہ کوئی اگر مشغول بحق بھی ہے، کوئی اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، تو اس میں عجز و نیاز زیادہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اللہ اسے دوبارہ پہلی حالت پہ لے جائے. قادر ہے، اگر گستاخی کرے گا یا تکبر کرے گا یا بڑائی کرے گا تو دوبارہ پہلی حالت پہ چلا جائے گا. ابھی کل میرے دفتر میں ذکر ہو رہا تھا ایک ساتھی کا، تو میں نے اسے ہلکے ذکر میں لیا تھا الحمدللہ 1963، بڑا حضرت جی کے قریب رہا، بڑا کب 63 تھا میرا خیال ہے، 37 سال ہو گئے، 10 یہ 47 سال ہو گئے. نصف صدی کی بات، نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار روز کی بات نہیں. تو اب وہ آوارہ پھرتا ہے، اسے ذکر بھی نصیب نہیں. کیسی عجیب بات. یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے اوصاف پہ فخر کرو گے تو وہ دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دے گا جس میں تھے، جس غفلت سے نکل کر آئے تھے، پھر اسی میں کھو جاؤ گے. لولا ان ثبتنا کا لقد کت ترکنا علیہم شین کلیلا، ہم آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو ہم کی طرف کچھ بہکنے کے قریب جا پہنچتے. یہ نص ہے اس میں کہ انبیاء کا حافظ بھی حق تعالی ہے، بدوں اس کی قوت قدسیہ کافی نہیں، تو دوسروں کو اپنے تقدس و نسبت بادر پر ناز کرنے کا کیا حق ہے. فرمایا اللہ تعالی انبیاء سے فرما رہا ہے کہ آپ سے جو غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، یہ میں نے آپ میں صلاحیت رکھ دی ہے، عصمت رکھ دی ہے. تو اگر نبیوں کا محافظ اللہ ہے تو ایک عام آدمی اپنی پارسائی پہ فخر کیوں کرے؟ اگر وہ واقعی نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اللہ کا شکر کرے، اس پر اپنی بڑائی کو بڑائی نہ سمجھے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، آپ یوں دعا کیجئے اللہ مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور خوبی کے ساتھ جائے. اس طرح صالح کو تقلب حالات میں ہر وقت اس دعا کی حاجت ہے، اس کو کچھ خبر نہیں کہ کون سی حالت نافع ہے کون سی مضر. کہ صوفی پر بھی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کب زو بست آتا رہتا ہے، کبھی مشاہدات کا دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی کچھ سمجھ نہیں آتی. کبھی روح منازل طے کرنے لگتی ہے، کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اے اللہ جہاں تک لے جانا ہے تو ہی مجھے لے جا سکتا ہے، مجھے سلامتی سے لے جا، اور جتنا سفر کرانا ہے تو ہی کرا سکتا ہے. تو فرمایا اس سلوک میں یہ بات بنیاد ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا طالب رہے. قوله تعالی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہوا. واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے. آخر کا جملہ موقع تعلیل میں وارد ہونا اس پر دار ہے کہ ہر آیت ہر حق اور باطل کو عام ہے، اس میں باطنی نور و ظلمت بھی داخل ہو گئے، حب اللہ و حب خلق بھی آ گئے. فرمایا اللہ کی محبت حق ہے، دنیا کی محبت باطل ہے. تو صوفی کے لیے یہ بڑی دلیل ہے کہ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. جتنی اللہ کی محبت زیادہ، دو محبتیں تو وہ یک وقت جمع نہیں ہوتی، جتنی یہ غالب ہوتی ہے اتنی وہ کم ہوتی ہے. اس کی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی، وہ ضرورت مند رہتا ہے، دنیا کماتا ہے، لیکن اگر دنیا سے محبت کرے تو پھر تو حلال حرام جائز ناجائز سب سمیٹتا رہے. دنیا سے محبت نہیں ہوتی اس لیے حلال لیتا ہے، حرام کو چھوڑ دے. تو اسے میں دنیا جمع نہیں کرنی، اس نے اپنی حاجات پوری کرنی ہے. قوله تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، ہم نے قرآن ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے حق اور شفا اور رحمت ہے. شفا اشارہ ہے تخلیہ کی طرف، رحمت اشارہ ہے تحلیہ کی طرف. فرماتے ہیں شفا اشارہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز، تخلیہ ہوتا ہے مخلوق سے بے نیاز ہو جائے. تخلیہ صرف یہ نہیں کہ بندہ کوئی نہ ہو، کمرہ خالی ہو تو اس میں بیٹھو، بظاہر تو تخلیہ جو ہے ترجمہ یہ ہے، لیکن تخلیہ صوفی کا یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں بھی ہو تو اکیلا ہی ہو اور اللہ کے ساتھ ہو، مخلوق کی پرواہ نہ ہو. تو فرماتے ہیں یہ باطل کے جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہو جائے، اسے تخلیہ نصیب ہے. تخلیہ یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور یہ حق کے آنے کی طرف اشارہ ہے. اور یہ کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت، اسی کو کہتے ہیں نا کہ بے شمار مخلوق ہے لیکن وہ اکیلا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو دنیا کے بکھیڑے سوچ رہے ہوتے ہیں، وحدت میں بھی ان کے ساتھ کثرت ہوتی ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کثرت میں ہوتے ہیں، بے شمار مخلوق ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں. تو فرمایا صوفی کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ دو نعمتیں اسے نصیب ہوں، ایک ہر حال میں اللہ کی یاد ہو، مصروف ہے کام کر رہا ہے، حق کار ول دل یار ول کام کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگوں میں بیٹھا ہے متوجہ اللہ، یہ تخلیہ ہوتا ہے. اور دوسرا تخلیہ وصول الہی، کہ کبھی غفلت نہ آئے، اور غفلت آئے تو جیسے یاد آئے فوراً توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، اور پھر سے اپنا ذکر شروع کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، تم کو بہت تھوڑے میں. اس میں دلالت ہے کہ اسرار غیر ضروریوں کا تحفظ مذموم ہے. یعنی اس میں یہ دلیل ہے کہ جو بھید آپ کے ضروری آپ کے لیے نہیں ہے اس کے تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ چیزیں پوچھو جن پر آپ نے عمل کرنا، تو غیر ضروری امور میں بحث نہیں کرنی چاہیے. قولو تعالی لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ہم چاہیں تو جس کو آپ پر وہی بھیجیے سب سلب کر لیں. اس طرح اہل نسبت کو سبب نسبت سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے، جب آپ سے یہ خطاب ہے تو دوسرے کس حساب میں. فرمایا یہ جو نسبت بھی عطا ہوتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکلے اللہ اس کو سلب کر لے، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ اللہ اس کو سلب کر لے، کیونکہ وہ قادر ہے گستاخی کوتاہی غلطی پر ساری نعمت سلب بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے ڈرتے رہیں. جیسا بھی میں نے ایک ساتھی کا ذکر کیا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. قولو تعالی قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، فرما دیجئے سبحان اللہ، میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں پیغمبر ہوں اور کیا ہوں. اس میں تصریح ہے کہ مقبولین کو یہ قدرت نہیں کہ جو ان سے درخواست کی جائے اس کو پورا کر دیں. فرمایا بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، اور یا اللہ میں یہ صفت نہیں ہوتی کہ آپ جو کچھ کہیں وہ ہاتھ اٹھائیں اور وہی ہو جائے، وہ بھی بندے ہیں. دعا کی برکت اپنی جگہ، لیکن یہ توقع رکھنا کہ یہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ درست نہیں. قولو تعالی کل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین نزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، فرما دیجیے اگر زمین پر فرشتے ہوتے چلتے پھرتے تو البتہ ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. وجہ اس حکم کی معلم متعلم مناسبت کا شرط ہونا ہے. فرمایا مشرکین نے اعتراض کیا کہ کوئی فرشتہ ہوتا رسول، تو اللہ نے فرمایا اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو ہم نبی بھی فرشتے کو بنا گئے، جب زمین پر انسان ہے تو نبی بھی انسان ہوگا. تو فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ شیخ اور شاگرد میں کوئی نسبت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے، مزاج ایک جیسا ہونا چاہیے، یا شیخ کے مزاج کو سمجھ کر ویسا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مناسبت ہوگی تو برکات نصیب ہوں گی. مولانا رومی نے بڑا اچھا ایک منظوم کیا ہے واقعہ کہ کوئی خاتون حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئی کہ میرا بچہ چھت پر چڑھ گیا اور ایک طرف سے پانی کے لیے پرنالہ سا بنا ہوا ہے، وہاں دیوار میں جگہ ہے جو فصیل ہے اس میں، جب ہم اوپر جاتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے تو وہ سوراخ میں جا گھستا ہے، تو ہم ڈرتے ہوئے نیچے اتر آتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آگے گیا تو نیچے گر جائے گا تو اس کا کیا کریں. تو انہوں نے فرمایا اس کے کسی ہم عمر بچے کو اوپر چھت پہ چھوڑ دو. تو جب انہوں نے اس کی عمر کا ایک بچہ چھت پہ بٹھا دیا تو وہ ادھر سے بھاگ کر اس بچے کے پاس آ گیا، انہوں نے اٹھا لیا. تو آگے وہ فرماتے ہیں اس لیے نبی بھی اللہ انسانوں میں سے بھیجتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے جیسوں سے ایک نسبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے. اب ماں باپ اوپر جاتے تھے تو وہ بھاگتا تھا، جب اپنی عمر کا بچہ دیکھا تو اس کے پاس آ گیا. اس لیے نبی بھی بشر ہوتے ہیں کہ باقی بشریت ان سے استفادہ کرے، اور جو لوگ بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ بیچارے ساتھ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بشر ہیں اس لیے نبی بشر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں سوچتے کہ ہم شاید بشر ہیں بھی کہ نہیں، بشر ہونا تو نبی کا خاصہ ہے، اور خیر البشر محمد الرسول اللہ، ان جیسا تو دوسرا کوئی بشر نہیں. لیکن ہر بندے میں اتنی بشریت ہے جتنا اس میں محمد الرسول اللہ کا اتباع ہے، اور اگر کوئی آپ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اولئک کل انعام، وہ جانور ہے، درندہ ہے، بشر نہیں ہے، انسان. قولو تعالی کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ ذرا دھیمی ہونے لگی ہم ان کو ان کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. اس میں اس قول ہے جو بعض کی طرح منسوب ہے کہ مدت طویلہ کے بعد عذاب نار منقطع ہو جائے گا. ہاں فرمایا یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک عرصے کے بعد دوزخ کا عذاب ختم کر دیا جائے گا، فرمایا اس آیت میں اس کا رد ہے کہ جب وہ دھیمی ہونے لگی ہم اور بھڑکا دیں گے. تو یہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ دوزخ ختم ہو جائے گا؟ میں نے اگلے دن آپ کو ایک ساتھی کا قصہ سنایا بھی. قولو تعالی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا امسکتم خشیت الانفاق، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگوں کے پاس رب کی رحمت کے خزانوں کے خزانے بھی ہوتے تو تم خرچ کرنے کے اندیشہ سے ضرور ہاتھ روک لیتے. اشارہ ہے اس شخص کی مذمت کی طرف جو طریق کو طالبین سے چھپاتے ہیں. فرمایا جو صوفی خود تو صاحب نسبت ہوتے ہیں, کسی دوسرے کو نہیں بتاتے اور چھپاتے ہیں. ان کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو بانٹنا چاہیے, چھپانا نہیں. تمہارے باپ کی نہیں ہے کہ چھپا کر بیٹھ گئے ہو. ہر مومن کا حصہ ہے, اور وہی لوگ بھلے ہیں جو اس نعمت کو تقسیم کرتے ہیں. اور یہ ساری عمر چھپائے رکھتے ہیں, خود لے کے چلے جاتے ہیں, وہ زیادتی کرتے ہیں. یہ ان کے ذاتی جاگیر نہیں تھی, اللہ کا انعام تھا اور سب مومن ان کے لیے تھا. قولو تعالیٰ وانی لاظنک یا فرعون مصبورا, میرے خیال میں ضرور تیری کمبختی کے دن آگے ہیں. اس میں دلالت ہے کہ جواب ترکی بترکی دینا جبکہ تسامح و رعایت میں کوئی مسلحت نہ ہو, کمال اخلاق کے منافی نہیں. فرمایا باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر جواب دینا یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ تیری باتوں سے لگتا ہے کہ تیری بدبختی کے دن آ گئے ہیں اور تو بات سمجھ نہیں رہا. قولو تعالیٰ و یخرون للاذقان یبکون, اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے, اس میں خشیت حق سے رونے کی فضیلت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی خشیت میں اللہ کے عذابوں اور اس کی ناراضگی, عذابوں کی بات نہیں, بات اس کی رضا مندی اور ناراضگی ہے, اس کی ناراضگی سے ڈر کر رونے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایسا ہے کلمہ الحمدللہ 15 سپارے مکمل ہو گئے. یہ ہم نے اجتماع کے آخری دنوں میں شروع کی تھی, تو کچھ ان دنوں میں پڑھی گئی, کچھ ان دنوں میں. اب یہ باقی 15 سپارے تو اب 2-3 دنوں میں نہیں پڑھے جا سکتے. گپ شپ کریں گے, باتیں کریں گے, 2-3 دن گزر جائیں گے. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو یہ باقی یہ ہے بہت مزیدار اور صوفی کے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے اجتماع میں شروع کر کے اسے مکمل کر لیں گے. اس دفعہ ہم اجتماع میں دلائل السلوک پڑھتے رہے اور کوشش کی کہ اس کی ایک تو تصوف کی اصطلاحات مشکل ہوتی ہیں, ایک علماء کا کلام جو ہوتا ہے وہ ان کی اپنی علمی شان کے مطابق ہوتا ہے, اور وہ جس بات کو جس لفظ کو بڑا آسان سمجھتے ہیں عام آدمی کے لیے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی سطح کی بات کرتے ہیں. تو دلائل السلوک بھی 64 سے اب تک اسے بھی نصف صدی ہو گئی, تو بہت کم لوگوں نے پڑھی ہے, اور جنہوں نے پڑھی ہے وہ کہتے تھے مشکل ہے. تو اس دفعہ اللہ کریم نے توفیق دی, ہم نے دلائل السلوک پورے اس میں اجتماع میں پڑھی اور بیان کی, اور کوشش کی کہ جو مشکل مقامات اور اصلاحات ہیں ان کو ان کی تصحیح کر دی جائے, آسانیاں کر دی جائیں, عام اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے تاکہ سارے ساتھی سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ وہ چھپ جائے گی, آسانی ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ شروع کر لی تھی کہ انہوں نے سارے مسائل تصوف قرآنی آیات سے اخذ کر کے جمع فرمائے ہیں, بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ پاک انہیں جزائے خیر دی اور ان کے درجات بلند فرمائے. تو صوفیوں میں اور راہ سلوک کے مسافروں میں اس کی بڑی رہنمائی ہے. تو اب چونکہ اس کے 15 پارے مکمل ہو گئے, انشاءاللہ العزیز 2-3 دن پھر اپنی گپیں ہانکیں گے, گزر جائیں گے. اللہ نیکی کی توفیق دے اور نیک بات کرنے اور نیکی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ بشرطِ زندگی بتوفیق الہی یہ باقی 15 سپارے پھر اگلے اجتماع میں پڑھیں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الله 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 الله